الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے بڑے تفصیلی واقعات اور حالات بیان کیے ہیں جن کا مقصد سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان واقعات کو اور حالات کو دیکھ کے کچھ اپنا منہج اور طریقہ کار بنائے اور ان پہلوؤں پر غور کرے کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں اور اسی طرح ان پہلوؤں کو بھی دیکھے کہ جن کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت سے سخت سزائیں دیں. یہ دو ایسے پہلو ہیں جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ذکر کیے ہیں اور بنو اسرائیل کو اس لیے بھی تفصیل سے ایک نمونہ بنا کے اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہے کہ یہ ایسی قوم تھی جس کو بڑا طویل زمانہ ملا اور ہزارہا سال سے یہ قوم جیتی بھی آئی، اس کی نسل بھی چلی، ان کے درمیان نبوت بھی اللہ تعالیٰ نے اٹھائی، بہت سے افراد کو چنا اس کام کے لیے، ان کے علماء، ان کے ربانی یا ربائی لوگ، ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، بادشاہت بھی ان کو عطا کی، یہ وقت کے بادشاہ بھی بنے اور کس قسم کے بنے، اور اسی طرح ان کے علماء کیسے تھے، ایک عالم کیسا تھا اور ان کا ایک جاہل کیسا تھا، ان کے ہاں کی خواتین کیسی تھیں اور مرد حضرات کیسے تھے. یہ ساری وہ تفصیلی ذکر ہے جو ہم مسلمانوں کو تا قیامت کسی بھی قسم کا کوئی واقعہ پیش آئے تو ایسے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کر کے ہمارے لیے بطور نمونہ اور مثال کے چھوڑے ہیں کہ مسلمان ان واقعات کو پڑھے، اور اچھے پہلو ہیں تو ان پر عمل کرے اور اگر برے پہلو ہیں تو ان سے بچے. یہ مقصد تھا قرآن مجید میں بنو اسرائیل کی طویل ترین تذکرے کا. اسی چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں آخر میں جب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دور آیا ہے تو بنو اسرائیل کے بگاڑ کا ذکر کیا ہے. بگاڑ تو ماضی میں بھی تھا مگر بطور خاص بنو اسرائیل کا وہ بگاڑ جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے موقع پر ان کے ایک ایک فرد میں پیدا ہو گیا، اس کا تفصیلی ذکر بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اور مزید اگر پڑھنا ہو تو سیرت رسول میں بھی اس کا کافی طویل تذکرہ ملتا ہے. یہ بگاڑ ایسا تھا جس کو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھانپا، اور بھانپنے کے بعد بڑے غور سے ایک الہامی بات فرمائی، اور وہ بات یہی تھی کہ آپ نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. لوگو مسلمانو، مجھے لگتا ہے کہ تم ضرور وہ کام کرو گے جو تم سے پہلے یہودی کیا کرتے تھے، اہل کتاب کیا کرتے تھے، حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، حتی کہ اگر وہ کسی گوہ کے سوراخ میں بھی داخل ہوئے تو تم نے بھی کہنا ہے کہ ہم بھی اس میں داخل ہوں، کیونکہ یہودی کا اور غیر مسلم کا اس میں داخل ہونے کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، لہذا ہم بھی انہی کو فالو کریں اور وہی کام کریں جو وہ کرتے ہیں. یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرمایا تھا. وہ ارشاد کی، اس ارشاد کی جو تفصیل ہے یا وضاحت ہے، ہم اگر اسی چیز کو قرآن مجید کی ان آیات کو سامنے رکھ کے کرتے جائیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے ان کے علماء کا کردار بتایا، ان کے افراد کا کردار بتایا، ان کی لیڈرشپ کا کردار بتایا، ان کے بادشاہوں کا کردار بتایا، پھر اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے کا جو کردار تھا وہ بھی بتایا، اگر اس کو ہم پڑھتے جائیں تو پھر سمجھ آئے گی کہ کیا واقعی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ جو ارشاد ہے کیا الہامی ارشاد نہیں تھا؟ کیا وہی کام جس کا خطرہ اور اندیشہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا تھا، آج مسلم امہ اسی کام کو سر انجام نہیں دے رہی؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تورات کا ذکر کیا ہے اور تورات کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے تورات نازل کی، اور اس کے نزول کا ذمہ دار جو ہے وہ ہم نے ان کے ربائی علماء کو بنایا تھا، اور ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ لوگوں کو بتاتے کہ یہ کام کرنے کے ہیں اور یہ کام کرنے کے نہیں ہیں. مگر افسوسناک صورت یہ پیدا ہو گئی کہ ان کا نیچے سے لے کر اوپر تک کا شخص وہ کیسا بن گیا کہ اکالون للسحت، سماعون للکذب، اکالون للسحت، جھوٹ سود خار بنتے گئے، یہ لوگ سود خار بنتے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جھوٹ کو یہ کان لگاتے تھے، سنتے تھے، اس کو قبول کرتے تھے اور اس کو پھیلاتے بھی تھے. یہ ان کا کام تھا، ان کے اوپر سے لے کر نیچے کے افراد کا یہی کام تھا کہ اکالون للسحت سماعون للکذب، جھوٹ کو وہ خوب کان لگاتے تھے، سنتے تھے، اور جو سچ بات ہوتی تھی اس کی طرف ان کے کان نہیں لگتے تھے، اور سود بھی کھاتے تھے. اکالون مبالغہ کا صیغہ جس کا مطلب ہے خوب کھاتے تھے، پرواہ نہیں کرتے تھے کہ کتاب میں کیا ہے، اللہ کے رسول کی کیا تعلیم ہے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی. اب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اسی ارشاد کو لے لیجئے جس میں آپ فرماتے ہیں لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے جو تھے تم ان کے ایک ایک طریقے کو فالو کرو گے. آج دیکھیے ہم مسلمانوں کی حالت اوپر سے نیچے تک کیا ہے، سود خار ہم بنتے جا رہے ہیں، بینک کھل رہے ہیں، سود کے جتنے بھی پہلو ہیں ان کے جواز کے کوئی نہ کوئی ہیلے جو ہیں وہ تلاش کیے جا رہے ہیں، اور یہی ہیلے جو تھے یہ بھی ان کا کام تھا. وہ ایک چیز کو جو بالکل ناجائز ہے اس کو جائز بنانے کے طریقے تلاش کرتے تھے کہ کسی طرح سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی بچ جائے، ایک پنتھ اور دو کاج، ایسا کام کیا جائے کہ اللہ بھی خوش ہو جائے اور شیطان بھی راضی ہو جائے. یہ وہ پہلو ہے جو قابل غور ہے کہ آج ہم مسلمان سود کو برا نہیں سمجھتے، یہ اللہ سے جنگ ہے، جنگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے جو ہم لڑ رہے ہیں، اور داخلی جنگ ہے، ہم مسلمانوں کی اپنی ہے، اور ہم مسلمان خود اپنے اللہ کے باغی ہو گئے ہیں، اس کے قرآن کے باغی ہو گئے ہیں، اور ہم میں کوئی نہیں ہے جو اس کو برا سمجھتا ہو. ہم نمازیں بھی پڑھ لیں گے، روزے بھی رکھ لیں گے، حج بھی جا کے کریں گے، عمرے بھی کر آئیں گے، اپنے آپ کو بہت سے القاب بھی دلوائیں گے، لیکن اس بات پہ غور کرنے کا ہمارے مسلمانوں کے اندر یارہ نہیں، ہمت نہیں کہ ہم یہ سوچ سکیں کہ اللہ کا جو فرمان ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اگر تم باز نہیں آؤ گے تو پھر یاد رکھنا تم اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کر رہے ہو اور میں پھر تم سے نمٹ لوں گا. آج اس کو کون برا سمجھتا ہے؟ ہمیں نہ قرآن مجید کی یہ بات پسند آئی، نہ اس سے ہم نے اثر لیا، اور نہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی برائی بتائی ہے، نہ اس برائی کا ہم نے اثر لیا. آپ نے فرمایا گناہ کے 70 کے قریب درجات ہیں، اور ان میں بدترین جو گناہ ہے، وہ چھوٹا ترین جو گناہ ہے، وہ سگی ماں سے زنا کرنا ہے. سود کے جو گناہ ہیں اس کے 70 درجے ہیں. اس کا لوور ترین جو گناہ ہے، درجہ ہے، وہ ماں سے، سگی ماں سے زنا کرنا ہے. ہمیں تو اس بات نے بھی اثر نہیں کیا کہ سود کے جو اتنے درجے ہیں اس کے پہلے درجے پہ کھڑے ہیں ہم، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں، مگر ہم کہتے ہیں کوئی حرج نہیں. نہ رسول کی بات پہ شرمندگی، نہ اللہ کی بات کا خوف، یہ وہ چیز ہے جس کو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم ضرور ایسے کام کرو گے جو تم سے پہلے لوگوں کے کام تھے. آج وہی لچھن ہمارے ہیں، ہم وہی کام کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد دوسری چیز دیکھیے، ہیلے کی میں نے بات کی، اس کو کس بنیاد پہ یہ ٹرکس استعمال کیے جاتے تھے پہلے، کہ کسی طرح ہم شریعت کا مسئلہ بھی، اس کا بھی واضح انکار نہ کریں، اور دوسری طرف جس پر اللہ نے قدغن لگائی ہے، منع کیا ہے، پابندی لگائی ہے، کام نہ کریں، اس کے لیے بھی ہم کوئی جواز پیدا کر لیں. اصحاب السبت کا واقعہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. انہیں فرمایا تھا کہ ہفتے کے دن کوئی شکار نہیں کرنا. سمندر کے کنارے رہنے والا یہ آباد قبیلہ بنو اسرائیل کا قبیلہ تھا. آپ نے، اللہ کے رسول نے ان کو منع کیا تھا، تو رات میں منع کیا گیا تھا کہ ہفتے کے روز کوئی شکار نہیں کرنا. سارا ہفتہ وہ شکار کرتے، سمندر کے اندر دور تک چلے جاتے، مچھلیاں تلاش کرتے، ان کو مل جاتی، تھوڑا بہت مل جاتا جس سے ان کا گزارا ہو رہا تھا، مگر ہفتے کا دن صرف اور صرف عبادت کے لیے خاص تھا. انہوں نے ہفتے کے دن ہی دیکھا کہ جس سمندر کے کنارے پہ ہم رہتے ہیں، اسی کنارے پر مچھلیاں امڑ امڑ کے باہر آ رہی ہیں، ڈھیروں جمع، رال ٹپکی. یہ سارا رزق چل کے آیا، اس کو ہم کیوں ضائع کریں؟ اور سارا ہفتہ میں سمندر کے اندر جانا پڑتا ہے، یہ قریب آ چکی ہیں اور آج ہی آئی ہیں، چھٹی کا دن ہے، تو ہم ان کو کیوں ضائع کریں؟ کوئی طریقہ بنائیں کہ اس کو پکڑا جائے. بس یہ طریقہ ان کو سجھایا، اور انہوں نے ہی کچھ کیا کہ سمندر سے ایک نالی کھینچی، آگے گڑھا کھینچا، اور ان مچھلیوں کو ان گڑھے میں بند کر کے پھر راستہ بھی بند کر دیا ان کی واپسی کا. بس اتنا کام کیا، مچھلی کو ہاتھ نہیں لگایا. اور پھر اتوار کا دن آیا، صبح صبح انہوں نے مچھلیاں پکڑی، اور اپنے آپ کو اور دنیا کو یہ باور کرایا کہ ہم ہفتے کے دن تھوڑی ہم نے شکار کیا، ہم نے تو اتوار کو کیا. یہ ٹرک تھا، ٹرک جو اللہ کو اتنا برا لگا اور اتنا بھیانک مذاق تھا اللہ کی شریعت کے ساتھ، اس کے حکم کے ساتھ، کہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تم بندر بن جاؤ. ان کی انسانی شیپ کو اللہ تعالیٰ نے بندر میں بدل دیا، اور اللہ تعالیٰ قادر ہیں، یہ کر سکتے ہیں، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جو اللہ مجھے یہ شکل دے سکتا ہے، آپ کو یہ شکل دے سکتا ہے، آپ کے وجود کو پتلا موٹا جس طرح چاہے، بڑے قد کا، چھوٹے قد کا بنا سکتا ہے، اس کے اندر اتنی بھی اتھارٹی ہے، اتنی بھی اس کے پاس قدرت ہے کہ وہ میرے اس وجود کو بگاڑ دے، نعوذ باللہ. اس کو بندر بنا دے، اس کو خنزیر بنا دے. اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں یہ بگاڑ جب ان میں آیا، ہماری شریعت کا مذاق اڑاتے تھے، ہمیں دھوکہ دیتے تھے اور لوگوں کے سامنے بھی دھوکہ دیتے تھے، تو ہم نے کہا قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، تم بندر بن جاؤ، ذلیل ہو جاؤ، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ انسان کہلاؤ. آج انسانیت کے درجے سے ہم مسلمان بھی گر چکے. کتنے ہیلے ہیں، کتنے ٹرکس ہیں جو آج ہم مسلمانوں کے اندر اپنے اندر بھی موجود ہیں اور ہمیں سجھائے بھی جاتے ہیں. سمجھایا جاتا ہے کہ دین سے فرار کی کوئی شکل کچھ تو نظر آئے، دیندار بھی کہلائیں اور یہ کام بھی نہ ہو، دین سے بچ جائیں، یہ ذمہ داری یا یہ جو پابندی یا اسی طرح دین ہم سے کچھ لینا چاہتا ہے اس کو ہم کسی طرح پرے کر دیں اور اپنے آپ کو بچا لیں. یہ صورتحال ہمارے اندر موجود ہے. کتنے لوگ ہیں ہم مسلمانوں میں جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، مگر یہ ایک حقیقت ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک حقیقت ہے کہ ہم مسلمانوں کے اندر کچھ لوگ نہیں، اب بہت سے لوگ ایسے ہیں جب ان کی دولت کا، جو جمع شدہ دولت ہے، اس پر جب سال گزرنے کو آتا ہے تو سال گزرنے سے صرف دو چار ہفتے پہلے یا ہفتہ پہلے وہ اپنی اس دولت کو اٹھا کے اپنی بیوی کے نام وقف کر دیتے ہیں اور بیوی کو کہتے ہیں بیگم یہ میری طرف سے ایک گفٹ ہے. بس کیا مطلب ہے کہ ہفتے بعد زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، میں اس سے بچنا چاہتا ہوں، مجھ پر زکوٰۃ نہ لگے، میں اس سے بچ جاؤں. اور بیوی کو دیا، خود کہا میرے پاس تو کچھ نہیں، میرے پاس تو کچھ نہیں، سال ہی نہیں گزرا. یہ ٹرکس یا مسلمانوں کے اندر شیطان نے ایسے ڈال رکھے ہیں یا مسلمان اب دین سے کراہت محسوس کرتے ہیں، بھاگتے ہیں کہ کیوں عمل کیا جائے، اس پہ پرے ہوا جائے، یہ دین بوجھل ہے ہمارے لیے اور ہم اس پہ عمل نہیں کرنا چاہتے. نام لکھوا دیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کی اولاد ہیں، بظاہر بھی ہم شو کرتے ہیں کہ ہم نمازی ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ماننے والے ہیں، مگر اپنی جان اس طرح جب چھڑاتے ہیں تو سوچئے اگر اللہ بنو اسرائیل کے ساتھ یہ سلوک کر سکتا ہے تو ہم کون سے باغ کی مولی ہیں کہ ہمارے ساتھ اللہ خوش ہو. لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم ضرور وہ کام کرو گے جو تم سے پہلے لوگوں کے تھے، ضرور وہ کرو گے. یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ارشاد فرمائی ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ برے پہلو جو ان کے ہیں وہ تمہارے اندر ہوں گے. اور ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ ان برے پہلوؤں کو اپنا کے اپنے آپ کو آج کا بنو اسرائیلی بنا لے. اور اگر ہم غور کریں تو جس وقت قرآن اترا تھا تو اس وقت صاحب کتاب دیندار لوگ یہ یہودی تھے اور عیسائی تھے. ان کو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کہہ کے فرمایا، ارشاد فرمایا، مخاطب کیا. جب قرآن اترا تو ان کے جو رویے تھے، جو دین کے ساتھ ان کا سلوک تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر کے اس دور کے جو بنو اسرائیلی ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے. اور اس دور کے بنو اسرائیلی آج ہم ہیں، ہم ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا وہ ہمارے لیے عبرت کے بہت سبق تھے، مگر ہم نے اس سے عبرت نہیں لی. اور آج ہم مسلمان جس حالت میں ہیں ہم سب جانتے ہیں. کون سا مسلمان ہے ہم میں جو یہ کہہ سکے کہ میں اندر سے مطمئن ہوں، میں اپنی دینی حالت پہ مطمئن ہوں، میں اپنے اسلام پر مطمئن ہوں؟ کون سا مسلمان ہے جو ڈٹ کے کہہ سکے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا؟ یہ شرمندگی ہے ہمارے اندر، ہمیں احساس ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی مصیبت، کوئی نہ کوئی زوال کسی قسم کا لے لیں، اخلاقی زوال ہو، قومی زوال ہو، اور اسی طرح مالی زوال ہو، آئے دن کوئی نہ کوئی مصیبت ہم مسلمانوں پر نازل ہو رہی ہے۔ اور یہ تذکرے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے کیے تھے، شاید ان پر اتنی مصیبتیں نازل نہیں ہوئیں جو ان 1400-1500 سالوں میں ہم مسلمانوں پر نازل ہو چکی ہیں، مگر ہم مسلمان سبق حاصل کرنے والے نہیں ہیں۔ دیکھیے اپنے ملک کو ہی دیکھ لیجئے، اس پہ کیا کچھ آیا ہے، کتنے اس کو جھٹکے دیے گئے، قوم کتنے جھٹکے کھا چکی، کہاں ہم تھے، کیا دعوے تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہمارے ملک کا مقصد ہے، پاکستان کا مطلب یہی ہے۔ ہم نے جو کچھ کیا اس ملک میں رہ کے، اپنے آپ کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، حتیٰ کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، کیا واقعی کہا جا سکتا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا مسلمانوں کا ملک ہے؟ دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، فریب دینا، کھینچا تانی، تعصب، یہ کیا چیزیں ہیں، یہ کس کا شعار تھا، کس کا کام تھا، اور کون کر رہا ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیحتیں فرماتے فرماتے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے کرتے، ایک بہترین ٹیم بنا کے نمونے کے طور پر چھوڑ گئے کہ لوگوں یہ یاد رکھنا، میری تعلیمات بوسیدہ ہونے والی نہیں ہیں، یہ ایسی تعلیمات ہیں جو بندے کو پتے پر اثر کرتی ہیں، اس کو بدل ڈالتی ہیں، اور اس کی مثالیں یہی صحابہ کرام ہیں، دیکھ لیجئے، کہیں کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ ناممکن ہے اپنے آپ کو بدلنا، ناممکن ہے اپنے آپ کو دین کی تعلیمات کے سانچے میں ڈھالنا، نہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، ایسا بننے کی کوشش کیجئے، اور جو بنے گا چاہے اس کو اللہ نے تھوڑا دیا ہے لیکن اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہوگی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا، بہترین نمونے چھوڑے، بہترین نمونے جن کو دیکھ کے آج یقین مانیے، اگر ان کو پڑھیں، ان کو سمجھیں تو ہمارا ایمان تازہ ہو سکتا ہے، ہم اسی دور کو واپس لا سکتے ہیں، لیکن ان کو چھوڑ کے جن کو اپنانے کی کوشش ہم کر رہے ہیں وہ وہی طریقے ہیں جس کی طرف پیارے رسول نے ارشاد فرمایا تھا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم اپنے پچھلے لوگوں کی بالکل حرکتوں کو فالو کرو گے۔ آج دیکھ لیں ہمارا اخلاقی زوال، ہمارے اندر فحاشی، بے حیائی جس طرح پھیل رہی ہے، آج اس کا احساس ہم مسلمانوں کے اندر سے ختم ہو چکا ہے، بلکہ مر چکا ہے۔ وہ غیرت جو ایک باپ کو اپنی بیٹی کے بارے میں ہونی چاہیے، یا وہ غیرت جو ایک بھائی کو اپنی بہن کے بارے میں ہونی چاہیے، اپنی بیوی کے بارے میں شوہر کو ہونی چاہیے، وہ آج ختم ہو چکی ہے۔ آج ہم اسی کو سمجھتے ہیں کہ یہ براڈنیس ہے، یہ تنگ نظری نہیں ہے، اور پھر جب اس کے نتائج نکلتے ہیں تو پھر ہمارا خون کھولتا ہے، قانون کو ہم ہاتھ میں لیتے ہیں اور جو دل میں آتا کر گزرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جیل کی دیواروں میں کھڑے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا اس سے بہتر نہیں تھا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر کان دھرتے، ان پر یقین کر لیتے کہ یہی ہماری دنیا اور آخرت کی فلاح کی ضامن ہے، اسی میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، مگر حقیقت یہی ہے کہ جو صورتحال ہماری بنی ہوئی ہے، اللہ ہی ہم پر اب رحم کرے تو کرے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہم سے اللہ ناراض ہے، یہ یاد رکھیے، اللہ ہم سے خوش نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، میرے گھر میں کیا ہے، کہاں دین نظر آتا ہے؟ گھر کی چار دیواری کے اندر میں خود ہوں، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میرے گھر کے اندر کی چیزیں ہیں، کیا کچھ نظر آتا ہے؟ کوئی دین کا کوئی پہلو، کوئی دین کی بات؟ یہ کون سے کام ہیں؟ وہی کام جو دوسروں نے کیے وہی ہم کر رہے ہیں. اللہ کا غضب اگر ان پر ٹوٹ سکتا ہے تو نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اللہ ایسے غضب سے بچائے تو یہ ہم پہ بھی ٹوٹ سکتا ہے. قرآن مجید کی یہ سورت ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ، جس میں ہماری ایک دعا ہوتی ہے کہ اللہ اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھی راہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، وہ راہ، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، جن سے تو خوش ہوا، یعنی انہوں نے کام ایسے کیے جس سے تو خوش ہو گیا، ہمیں ایسا بندہ بنا. ساتھ یہ بھی کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کی راہ نہ دکھانا جن پر غصہ کیا گیا، غضب کیا گیا. یہ غضب کیا ہے؟ اللہ کو کیوں غضب آتا ہے؟ علماء یہ لکھتے ہیں، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مغضوب علیہم کی تعریف جو کی ہے، آپ نے فرمایا اس سے مراد یہودی ہیں، اور ولد ضالین سے مراد، آپ فرماتے ہیں اس سے مراد عیسائی ہیں. کیوں آپ نے یہ فرق بیان کیا ہے؟ کیوں فرق بیان کیا ہے؟ وہ یہ فرق ہے کہ مغضوب، اللہ کا غضب ان لوگوں پر نازل ہوا جن کے پاس اپنی کتاب تھی، تورات تھی، اس تورات کے مسائل کو وہ جانتے تھے، اور جانتے بوجھتے اس پہ عمل نہیں کرتے تھے، اس پر عمل نہیں کرتے تھے. تو جو علم رکھتا ہو، کتاب رکھتا ہو، اس کو پتا ہو کہ اس میں کیا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، حلال کیا، حرام کیا، جائز کیا، ناجائز کیا ہے، اس کے باوجود وہ اس کتاب کو ایک طرف رکھ دے اور اپنی منمانی کرے، تو ایسے بندے پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، کیونکہ یہ علم بھی رکھتا ہے اور اس کے باوجود اس سے پرے ہے. آج کیا ہمارے پاس شریعت کا علم نہیں؟ کون سا مسلمان ہے جو یہ کہتا ہے کہ مجھے علم نہیں ہے کہ سود حرام ہے؟ کون سا مسلمان ہے جو یہ کہتا ہے کہ جھوٹا پروپیگنڈا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکالون للسحت سماعون للکذب، یہ جھوٹے لوگ جو پروپیگنڈے کرتے ہیں، اس جھوٹ کو سننے والے ہیں. آج ہم مسلمان کون ہیں ہم میں مسلمانوں میں جو یہ کہتے ہیں یہ غلط نہیں ہے، مگر ہم اس کو اپناتے ہیں؟ ہم جانتے ہیں. تو غضب ان لوگوں پر نازل ہوتا ہے جو علم رکھتے ہوں اپنی کتاب کا مگر اس پر عمل نہ کریں، اور ضالین وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ نہ کتاب کا علم رکھتے ہیں، نہ ان کو اپنے نظریات کا علم ہے، ادھر سے سنی ادھر سے سنی، وہم و گمان کی بنیاد پہ اپنے عقائد بنا لیے، نظریات بنا لیے اور ان پر چل نکلے. تین میں ایک اور ایک میں تین، اس کی کیا بنیاد ہے؟ یہ ٹرینیٹی کا جو عقیدہ ہے، تین خدا ایک بھی ہیں اور ایک میں تین بھی ہیں، اس کی کیا بنیاد ہے؟ سوال کیجئے، کوئی جواب نہیں ان کے پاس. جس کا جواب ہی نہ ہو، ظاہر ہے سنی سنائی بات ہے، بس لوگوں نے کہا ہے، ہم نے سن لیا ہے، اسی کو اپنا لیا ہے، یہ ضلالت ہے جس کے پیچھے کوئی علم نہیں ہے. دین تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم روز یہ دعا کرو کہ مولا ہمیں وہ راستہ دکھا جو بالکل سیدھا تیری جنت کی طرف لے جائے، یہ تیری طرف لے جائے، ان راستوں کی طرف ہمیں نہ لے جا جو جانتے بھی ہوں عمل نہ کریں، کیونکہ ان پر تیرا غضب نازل ہوتا ہے، اور ان لوگوں کا راستہ بھی نہ دکھا جن کے پاس کوئی نظریہ نہیں، کوئی بنیاد نہیں، محض وہم و گمان، شکوک و شبہات کی بنیاد پہ وہ چلنے والے ہیں. تو ہمارا دین تو علم کا دین ہے، علم کا دین، نالج، قرآن زندہ کتاب ہے، بہترین اس میں علم ہے، ایسا علم جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ہے. اس دین کو، اس علم کو ہم نہ جانیں اور پھر دوسروں کے کام اپنائیں تو کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل نہیں؟ آپ کا یہ جو ارشاد ہے، یہ کیا الہامی ارشاد نہیں؟ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں، واقعی آپ نے جو فرمایا سچ فرمایا، 100% سچ ثابت ہو رہا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو آج ہم سب مسلمانوں کے لیے قابل غور ہے. ہم سوچیں، خدا کے لیے سوچیں، زندگی کا کچھ پتہ نہیں، کچھ پتہ نہیں. کھڑے کھڑے باپ کو یہ خبر ملتی ہے کہ اس کے جوان بیٹے کو جو ابھی چل پھر رہا ہے، جو آ رہا ہے جا رہا ہے، یونیورسٹی میں اس کا ایڈمیشن ہو رہا ہے، فلاں جگہ جا رہا ہے، اس کو خبر ملتی ہے کہ بیٹے کو کینسر ہے. کو پتہ چلتا ہے انسان کا؟ کیا یہ زندگی ہمارے اختیار میں ہے؟ کیا واقعی ہم اپنی ذات پہ اختیار رکھتے ہیں؟ اس اللہ پر یقین کر لیں جو ہماری زندگی اور موت کا مالک ہے، اور ہماری ڈیسٹینیشن کو بھی وہ بہتر بنا سکتا ہے اگر ہم اس پر یقین کر لیں. اور یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین.